اتوار 22 اپریل کے سہربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ افغانستان میں ایک خودکش حملے میں درجنوں ہلاکتیں اور لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ، ان لوگوں کے مطالبات کیا ہیں؟
یہ وہی باتیں ہیں اور وہی حقوق ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری کا حق ہے، اور اگر ایک پر امن جلسہ لاہور میں ہوتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ افغانستان کی وزارت عوامی صحت کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ووٹرز رجسٹریشن سینٹر کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک اور 119 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کابل کے استقلال اسپتال کے سربراہ محمد صابر نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے آج کے حملے میں کئی ہم وطن ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک استقلال اسپتال میں 100 سے زیادہ افراد لائے گئے ہیں، جن میں 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان میں اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے ووٹرز کی رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران کئی سینٹرز پر حملے ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ جاری ہے، جس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ ذیشان حیدر۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی تحریک سابق فوجی عامر پرویز مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی، اور اسی سلسلے میں آئندہ جلسہ 12 مئی کو کراچی میں کریں گے۔ منظور پشتین نے پاکستانی ریاستی اداروں پر تحریک کے کارکنان اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا اور مطالبہ کیا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، جو ماورائے عدالت اور جبری گمشدگیوں سمیت دیگر مسائل کا حل تلاش کرے۔
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کیے جانے والے فضائی حملے میں شام میں موجود شدت پسند دولت اسلامیہ کے 36 شدت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ عراقی فوج کے مطابق 19 اپریل کے حملے میں دھماکہ خیز مواد بنانے والی فیکٹریاں نشانہ بنی تھیں۔ فضائی حملے شامی حکومت اور دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی اتحادی افواج کے باہمی رابطوں سے کیے گئے۔ سرحد پار شام میں عراقی فوج کے ایسے حملے کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن گزشتہ برس بھی عراقی فوج نے شدت پسند دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر کم از کم ایک حملہ ضرور کیا تھا۔ نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ایک مسجد پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق رہائشی علاقے باما میں فجر کی نماز کے وقت 2 خودکش بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھیں۔ حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ لوگوں نے حال ہی میں شہر باما واپس آنا شروع کیا ہے، جس پر شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں ضرور کی ہیں، لیکن اس کے باوجود لگاتار حملے جاری ہیں۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہلاک ہونے والے حماس کے ایک ممبر اور فلسطینی شہری کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ تہمینہ قریشی۔
کوالالمپور کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی جائے گی۔ فلسطینی تنظیم حماس نے قتل ہونے والے فادی البچ کو اپنا ممبر ظاہر کیا ہے، اور اسرائیلی خفیہ ادارے موساد پر ان کے قتل کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ملیشیا کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق نائب وزیر اعظم احمد زاہد حامدی کا کہنا ہے کہ البچ انجینئرنگ کے لیکچرار اور راکٹ بنانے کے ماہر تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایو گڈور لیبرمین نے اس واقعے میں موساد کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے، اور اس قتل کو فلسطینیوں کی اندرونی چپکلش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔
117 برس کی عمر کی جاپانی خاتون، جنہیں دنیا کی عمر رسیدہ ترین خاتون تصور کیا جاتا ہے، آج چل بسی ہیں۔ جزیرہ کے کاجیما میں اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ نابی تاجیما 1900 میں پیدا ہوئی تھیں۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اس بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ آیا وہ دنیا کی عمر رسیدہ ترین خاتون تھیں یا نہیں۔ گنیز بک نے حال ہی میں ایک جاپانی مرد ماسازو نوناکا کو عمر رسیدہ ترین مرد قرار دیا ہے، جن کی عمر 112 برس ہے۔ انڈیا کے معتبر ترین اور صرف مردوں کے لیے مختص آرمی کیڈٹ کالجوں میں سے ایک نے اب پہلی بار خواتین کو داخلہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اتر پردیش میں سینک اسکول کے نام سے قائم یہ کیڈٹ کالج 28 کالجوں اور 5 اسکولوں میں سب سے پرانا ہے۔ اور ایک صدی قبل حادثے کا شکار ہونے والے مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک پر پیش کیے جانے والے پہلے کھانے کا مینیو کارڈ 1,00,000 پاؤنڈز میں نیلام ہوا ہے۔ عابد حسین۔
مینیو کارڈ کے مطابق 2 اپریل 1912 کو افسران کو دوپہر کے کھانے میں کنسمی ملٹری سویٹ بریڈ اور اسپرنگ لیمپ پیش کیا گیا۔ یہ مینیو کارڈ ٹائٹینک کے سب سے سینئر اہلکار سیکنڈ آفیسر چارلز لائٹ ٹورر کی ملکیت تھا۔ نیلامی کے منتظم ایلن ایلڈرچ کا کہنا ہے، یہ مینیو کارڈ دنیا میں پائے جانے والے نایاب ترین کارڈوں میں سے ایک ہے۔ ٹائٹینک کا یہ مینیو کارڈ سنیچر کو ہنری ایلڈرچ اینڈ سن انڈیوزز میں ہونے والی ایک نیلامی میں ایک برطانوی کلیکٹر کو فروخت کیا گیا۔ 2 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کے سمندر میں آزمائشی سفر کے دوران پیش کیے جانے والے کھانے سے افسران اور عملہ لطف اندوز ہوا تھا۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں افغانستان سے، جہاں دارالحکومت کابل میں حکام کا کہنا ہے کہ ووٹر رجسٹریشن سینٹر پر خودکش حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمارت کے داخلی دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اس حملے میں 119 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اپنی خبر رساں ایجنسی اماق کے ذریعے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کابل سے نور گل شفق۔
کابل کے مغربی حصے دشتی برچی میں آج آبادی اور ووٹروں کی رجسٹریشن سینٹر کے ساتھ خودکش دھماکہ ہوا۔ افغانستان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس دھماکے میں 57 لوگوں کی جانی گئی ہے، جبکہ 119 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ صبح 10 بجے ایسے وقت ہوا جب درجنوں لوگ اس سال الیکشن میں حصہ لینے کے لیے شناختی کارڈ یا تذکرہ لینے وہاں جمع ہوئے تھے۔ کابل پولیس کے ایک مشیر حشمت ستانک زئے کا کہنا ہے کہ خودکش نے شناختی کارڈ لینے والوں کے بیچ میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشتی برچی کے قلعہ ناظر میں آج صبح تقریباً 10 بجے ایک خودکش حملہ اور نے اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ پہنچا دیا تھا اور ان کی قطار میں گھس کر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ ہم اس حملے کی پوچھ داچھ کر رہے ہیں۔ دھماکے کے قریبی حصے میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کے حملے میں مارے جانے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بی بی سی کو بتایا۔
خون بود کہ میں آتا چشم تاریکی میں کھا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا، میری آنکھوں پہ اندھیرا سا چھا گیا، عجیب سی حالت تھی، اپنے آپ کو گرتے گرتے سنبھال
لیا۔
افغانستان کی وزارت صحت کے کہنے کے مطابق آج کے خودکش حملے میں مارے گئے اور زخمی ہوئے لوگ سب عام شہری ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی تردید کی ہے، جبکہ داعش یا دولت اسلامیہ نے ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ یاد رہے کہ اس سال الیکشن میں حصہ لینے کے لیے افغان حکومت نے لوگوں کے ساتھ تذکرہ یا شناختی کارڈ کا ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ اسی لیے کئی دنوں سے آبادی اور ووٹروں کی رجسٹریشن سینٹرز میں لوگوں کی کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ نورگل شفق، بی بی سی، کابل۔
اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ جاری ہے۔ اس جلسے میں تنظیم کی مرکزی لیڈرشپ بھی شامل ہے۔ لاہور کے معروف موچی دروازے سے ملحق موچی باغ میں اس جلسے میں موجود بی بی سی پشتو کے نامہ نگار اظہار اللہ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ہنا جلانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام گمشدہ افراد کو سامنے لایا جائے۔ اس جلسے میں بڑی تعداد میں سول سوسائٹی کے افراد بشمول خواتین بھی شامل رہی ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے بات کی اور پوچھا کہ جلسے میں کیا ہوا اور اس میں کون کون شامل ہو رہا ہے۔
جلسے میں کافی دور دور سے جو پشتون موومنٹ کے لوگ ہیں وہ کافی آتے رہے ٹولیوں کی صورت میں، اور وہ جلسہ گاہ میں اکٹھے ہوتے رہے۔ تو جو پی ٹی ایم کے لیڈرز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے، جو لوکل لاہور سے تھے، پنجاب سے تھے، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ پرسنالٹیز ہیں جیسے کہ حنا جلانی جو کہ ہیومن رائٹس کی لائر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ جو آمنہ جنجوا جو کہ مسنگ پرسنز گمشدہ افراد کے لیے کافی عرصے سے ایک تحریک چلا رہی ہیں وہ بھی موجود تھیں. حبیب جالب کی بیٹی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں اور انہوں نے حبیب جالب کی جو مشہور ایک نظم ہے دستور وہ بھی وہاں پہ پڑھ کر سنائی اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر موجود تھی جلسے کے اندر.
کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو حکومت کی طرف سے جلسہ کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت ملی؟ کیونکہ پہلے تو اطلاعات تھیں کہ این او سی نہیں دیا جا رہا تھا ان کو.
ابھی تک بھی یہی ہے کہ ان کو این او سی باقاعدہ طور پر جاری نہیں کیا گیا کیونکہ جو لاہور کی انتظامیہ ہے اس نے ان کا جو ان کی اپلیکیشن تھی وہ مسترد کر دی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں, اس لیے ان کو لاہور میں اس مقام پر اتنا بڑا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی ہفتہ کے روز سنیچر کے روز لاہور ہی میں ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ پاکستان تحفظ موومنٹ جو ایک پیرل موومنٹ چل رہی ہے مختلف شہروں کے اندر اس کے بھی جلسے جلوس ہو چکے ہیں اس کو تو اجازت دے دی گئی تھی. وہ مال روڈ پر ایک کافی لمبا اسٹریٹ جو ہے اس کے اوپر وہ انہوں نے ریلی کی اور وہ کافی ٹائم تک وہاں پر موجود رہے. تو یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی. اس کے اوپر ہم نے کافی کوشش کی کہ جو سول انتظامیہ کے افسران ہیں ان سے باقاعدہ پوچھا جا سکے لیکن وہ فون کا جواب نہیں دے رہے تھے, شاید اسی وجہ سے کہ وہ خود کو اس قسم کی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے جہاں پہ ان کو بتانا پڑے یا تردید کرنی پڑے.
عمر یہ بتائیے کہ سیاسی سطح پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
بالکل, یہ جب رات کو جو پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ لیڈر جو لاہور سے گرفتار کیے گئے مبینہ طور پر, کیونکہ اس کی بھی سرکاری طور پر تصدیق پولیس نے یا انتظامیہ نے نہیں کی کہ انہوں نے ان کے کچھ لیڈر جو ہیں ان کو گرفتار کیا تھا, تاہم دوسری جانب پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے رہنماؤں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے لوکل کچھ لیڈرز جن میں خواتین بھی شامل تھیں ان کو پولیس نے اٹھایا اور ان کو تھانے لے کر جایا گیا جہاں پر ان سے کہا گیا کہ وہ یہ جلسہ جو ہے نہ کریں, مؤخر کر دیں, اور وہ کیوں یہاں پر کر رہے ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو 3-4 گھنٹے وہاں پر رکھ کر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے گرفتاری کے بعد ایک ریئیکشن سامنے آیا, پشاور میں بھی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے, احتجاج کرنے لگ پڑے, اور اس کے بعد پھر سیاسی طور پر بھی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں اور حکومتی جماعت جو ہے ان میں جو مریم نواز شریف ہیں ان کی طرف سے بھی ٹویٹ سامنے آئے اور انہوں نے ان کو کنڈیم کیا اس قسم کے اریسٹ کو اور ان کو کہا کہ جی ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح کا احتجاج یا جلسہ جلوس کر سکتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو شاید اس کے بعد تھوڑی انتظامیہ نے بھی نرمی دکھائی.
اچھا یہ بتائیے کہ مقامی میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے اس مارچ کے بارے میں؟
ابھی تک جو میں نے جو میری نظر سے گزرا ہے, میرا خیال ہے مقامی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو اس طرح اسی طرح جیسے کہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کی پچھلے پہلے جو جلسے جلوس تھے ان کو کوریج نہیں دی گئی, اسی طرح اس کو بھی تھوڑا اگنور کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک انگریزی اخبار کی ویب سائٹ کے علاوہ اس کی خبر مجھے کہیں اور پہ نظر نہیں آئی یا کسی ٹی وی پر بھی اس کی کوئی ایسی کوریج خصوصاً نظر نہیں آ رہی جو مین نیشنل نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر.
یہ تھے لاہور سے نامہ نگار عمر دراز. اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ پر لاہور میں جلسہ کرنے پر پابندی کی کیا وجہ ہے. وہ فاٹا میں جلسہ کر سکتے ہیں, اسلام آباد میں کر سکتے ہیں, تو لاہور میں کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیے, لاہور کی اہمیت سیاسی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں. لاہور تاریخی طور پر بہت سی مہم جوئی اور بہت سی موومنٹس کا مرکز رہا ہے, تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب سے آواز اٹھے پشتونوں کی اور ان کے یہاں جو دوست ہیں جو ان کے ڈیمانڈز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں پیش ایک نیا جو لاہور لیفٹ فرنٹ بنا ہے
جی,
وہ میزبانی کا بھی کے بھی فرائض انجام دے رہا ہے یہاں پر.
اچھا,
تو یہ بات کہ ان کی آواز جو ہے لاہور سے اٹھے اور یہاں اس کو حمایت ملے, میرا خیال ہے اس نے کچھ لوگوں کو نروس کیا ہے کافی.
اچھا,
تو کوششیں ہوتی رہی کہ کسی طرح یہ ریلی نہ ہو. لاہور لیفٹ فرنٹ نے اپلائی کیا تھا ریلی کے لیے, پہلے ان کو پرمیشن مل گئی ایڈمنسٹریشن سے, بعد میں وہ کینسل کر دی گئی. پھر پشتون تحفظ موومنٹ نے اپلائی کیا,
لیکن ان کو بھی اجازت فارملی نہیں ملی. ایڈمنسٹریشن نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اجازت دے دی, کنٹینر ہٹا دیے.
راشد صاحب, اگر یہ سوچیں ہم کہ پنجاب یا لاہور سے لوگ جا کر خیبر پختونخوا یا ان کے علاقوں میں جلسہ کریں تو کیا وہ بھی مسئلہ ہوگا؟
میرا نہیں خیال, اس لیے کہ دیکھیں معاملہ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو دہشت گردی اور اس کے خلاف مہم جو ہو رہی ہے فوج کی طرف سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, اس میں مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہزار ہا لوگ غائب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو جبری غائب کیا گیا ہے, انفورس ڈسپیرنس کی گئی ہے. تو اس کے خلاف اور باقی جو تباہی بربادی ہوئی ہے فاٹا میں یا خیبر پختونخوا میں, لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں, کاروبار ختم ہو گئے ہیں, تو یہ سارے مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں. اور اگر سوچا جائے تو ان میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ وہی باتیں ہیں اور وہی حقوق ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری کا حق ہے. اور اگر ایک پر امن جلسہ لاہور میں ہوتا ہے ان باتوں کو سامنے لانے کے لیے یا مسائل کو سامنے لانے کے لیے, تو آپ اور میں یہی سوچیں گے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے.
یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل یہ پکڑ دھکڑ یا مار دھاڑ یہی سامنے آتا ہے, بات کرنے میں مسئلہ کیا ہے, حرج کیا ہے, کیوں نہیں بات کر لیتے ان لوگوں سے؟
میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے, کیونکہ یہ تو روایت رہی ہے پاکستان میں, لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اتنی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی, شاید انٹیلیجنس ایجنسیز نے کوشش کی ہے, لیکن پھر لگتا ہے کہ کل پشتون تحفظ موومنٹ اور عوامی ورکرز پارٹی اور پارٹیوں کے کچھ لوگ یہاں سے پولیس نے بلائے. پہلے تو ایسا لگا کہ گرفتار ہو گئے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں گرفتار نہیں ہے. ان سے گفتگو کی پولیس نے اور کہا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا جی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو کچھ گھنٹوں بعد ان کو پھر چھوڑ دیا گیا, کل رات کا یہ واقعہ ہے. اور آج کے جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اجازت دے دی ہے, پولیس بڑی زور و شور سے وہاں موجود ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی, رکاوٹ نہیں ڈالی, اجازت دے دی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نظر ثانی کی ہے اس پالیسی پہ, اور شاید یہی سوچا ہے کہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں ہم, اور اگر یہ ریلی ہو جائے تو کوئی ایسا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
تو ان کے جائز مطالبات تسلیم کر لینے میں مسئلہ کیا ہے؟
دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف عوامی اسٹاف جنرل باجوہ نے اس پہ کچھ تبصرہ کیا کچھ دن پہلے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی دہشت گردی کا جو خطرہ ہے وہ پوری طرح نہیں ٹلا, بہت پیش رفت ہوئی ہے, لیکن اس کو پوری طرح اس سے نبڑنے کے لیے یہ اقدامات, چیک پوسٹ اور چیکنگ اور یہ وہ, یہ ابھی بھی ضروری ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ فوج کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ معاملہ اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے.
تو یہ
کسی حد تک ٹھیک بھی ہے ان کی.
جی
میں تو یہ کہنے لگا تھا کہ اگر ان کی تکالیف کا بھی کچھ نوٹس لے لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے, آخر اتنے سال گزر گئے ہیں اس سارے معاملے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف دہشت گرد ہیں, دوسری طرف فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہم بیچ میں پس گئے ہیں.
جی
تو اگر ان کی بات سن لی جاتی اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ ان کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیا جائے یا ان کے خلاف مظاہرے کرائے جائیں جو ہو رہا ہے. کل بھی ایک مظاہرہ ہوا ہے یہاں لاہور میں انہی پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کے خلاف.
اچھا
تو میرا خیال ہے کہ یہ تو فوج کے لیے کیا, ملک کے لیے کیا, سب کے لیے بہتر ہو کہ جو مسائل ہیں ان پر غور کیا جائے, نہ کہ ان پر یہ الزام تھوپ دیا جائے جیسا کہ معمول ہے پاکستان میں, یہ کسی بیرونی طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ہیں اور یہ ہے وہ. ایسی بات مجھے تو نظر نہیں آتی.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان, اور اسی موضوع پر سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات.
شکر کیجئے لاہور کے موچی دروازہ میدان میں اس بار گٹر کا پانی ہی چھوڑا گیا. ایک بار یہاں حزب اختلاف کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے سانپ بھی چھوڑے جا چکے ہیں, اور صاف پانی تو خیر پچھلے 70 برس میں کئی بار چھوڑا گیا. لاہور آج بھی خوش قسمت ہے کہ دیگر صوبوں کے عوام اور رہنماؤں کو وفاقی پالیسیوں سے جو بھی شکایات ہوں وہ اہل لاہور کو اعتماد میں لینا نہیں بھولتے۔ یہ الگ بات کہ لاہور سنتا سب کی مگر کرتا اپنی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے 5 فروری 1966 کو لاہور میں ہی 6 نکات کی نقاب کشائی کی تھی۔ اس کے بعد غدار پھر محب وطن پھر غدار کی گردان شروع ہو گئی۔ لاہور طے ہی نہ کر پایا کہ شیخ کا کرنا کیا ہے، کیا ماننا ہے، کتنا ماننا ہے۔ اس گومگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ فروری 1974 میں اسی لاہور کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کا سرکاری سطح پہ خیر مقدم کرنا پڑا۔ ماما قدیر 28 پاپیادہ لوگوں کے ہمراہ اپنا دکھ بانٹنے کے لیے کوئٹہ سے کراچی آیا اور پھر اسلام آباد جاتے ہوئے اسی لاہور میں فروری 2014 میں ایک دن قیام کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اگر ماما کی بات لاہور سن لیتا اور کچھ دن اپنے پاس ٹھہرا لیتا تو شاید آج جتنی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑ رہی ہے اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ منظور پشتین کو بہت سے لوگ کل کا بچہ کہتے ہیں، مگر لاہور میں جلسے کا فیصلہ بتاتا ہے کہ اسے بچہ سمجھنے والے کتنے بچ گانا ہے۔ یہ تازہ ثبوت ہے کہ دیگر قومیتیں آج بھی وفاق کے اندر اپنی تکالیف کا مداوع کرنے کے بارے میں کتنی پر امید ہیں۔ مگر طالبان کو ہم خیال لیکن گمراہ بھائی کہنے والی اور خادم حسین رضوی کی گرفتاری سے معذور حکومت پنجاب اور اس کی انتظامی مشینری استعمال کرنے والے دوستوں نے پشتین کے ساتھیوں کو حراست میں لینے اور پھر چھوڑنے اور پھر جلسے کی اجازت دینے، منسوخ کرنے اور پھر اجازت دینے سے وفاق کی کتنی خدمت کی، یہ جاننے کے لیے مورخ کا انتظار بھی ضروری نہیں۔ کیا آپ آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کے بعد غیر متشدد اور آئین کے دائرے میں رہنے والے جوابی بیانیے کی تلاش میں مارے مارے نہیں پھر رہے تھے؟ یہ جوابی بیانیاں خود رو منظور پشتین کی شکل میں سامنے ہے تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اڑچن یہ ہے کہ پاکستانی عوام 2018 میں مگر پاکستانی ریاست 1918 میں رہ رہی ہے۔ آپ نے قبائلی علاقوں میں طالبان کو پنپنے دیا اور پھر ان طالبان سے جان بھی چھڑائی۔ بہت شکریہ، بے حد شکریہ۔ اب آگے بھی تو بڑھیے۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کے بہت خوشی ہو کیا۔ جو علاقے آپ نے گمراہ بھائیوں کی فستائیت سے آزاد کروائے ان میں آئینی برابری کی فصل بھی تو بوئیں تاکہ مستقبل میں پاگل پن کا جھاڑ جھنکار پھر سے نہ اگائے۔ یہی تو موقع ہے منظور پشتین جیسوں کو وفاق دوست زراعت پہ لگانے کا، مگر نہ تو آپ خود کاشت کر رہے ہیں نہ مقامی کاشتکاروں کو کرنے دے رہے ہیں۔ اور جب وہ چیختے ہیں یہ کیسی آزادی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ریاست کے باغی ہیں، حالانکہ یہ پاکستان سے نہیں پاکستان میں آزادی مانگ رہے ہیں۔ الجھنا ہے تو ان نوجوانوں سے سنجیدہ بحث میں الجھیں، اپنی منوا لیں یا ان کی مان لیں۔ ان سے نپٹنے کے لیے میڈیا بلیک آؤٹ یا اجرتی تجزیہ بازوں کی آڑ لے کے لونڈہار پن نہ فرمائیے، آپ کی اب وہ عمر نہیں ہے۔ سفید سر کی لاج رکھتے ہوئے بزرگانہ شفقت اور تدبر کو ہاتھ ڈالیں اس سے پہلے کہ ان نوجوانوں کی بات بتنگڑ بن جائے۔
اور اگلی خبر فرانس سے ہے، جہاں ایک عدالت نے الجزائر کی ایک خاتون کو فرانس کی شہریت نہ دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والی خاتون کو شہریت دینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک اعلیٰ اہلکار سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔
خاتون جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ ان کے مذہبی عقائد انہیں کسی غیر مرد اہلکار سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ بات شہریت دیے جانے کی تقریب میں مصافحہ کرنے کی رسم کے دوران کہی تھی۔ حکومتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ فرانسیسی معاشرے میں ضم نہیں ہوئی ہیں اور انہیں فرانسیسی شہریت سے محروم کر دیا گیا۔ مذکورہ خاتون نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن فرانس کی اعلیٰ ترین انتظامی عدالت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ الجزائری خاتون کی سن 2010 سے ایک فرانسیسی شخص کے ساتھ شادی قائم ہے۔ انہوں نے سن 2016 میں جنوب مشرقی الجزائر علاقے میں جرنوبل کے قریب منعقدہ شہریت کی تقریب میں سینئر اہلکار یا مقامی سیاستدان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام میں غیر مرد یا غیر عورت یا نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانا عام طور پر جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد حکومت نے انہیں شہریت کے قانون کے تحت یہ کہتے ہوئے شہریت سے محروم کر دیا کہ ان کا علامتی رسم کو نظر انداز کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ سماج میں جذب نہیں ہو سکی ہیں۔ ملک کے سول قانون کے تحت کسی شہری کے خاوند یا اہلیہ کو اس ایک وجہ کی بنیاد پر بھی شہریت نہیں دی جا سکتی۔ الجزائری خاتون نے اس فیصلے کو اختیار کا غلط استعمال قرار دیا ہے، لیکن کونسل آف اسٹیٹ نے اس فیصلے کو فرانس کی عدالت نے کہا ہے کہ حکومت نے قانون کو غیر مناسب انداز میں نافذ نہیں کیا ہے۔ سن 2016 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک علاقائی محکمے نے ایک سوئس اسکول میں زیر تعلیم دو مسلم طلبہ کو اپنی خاتون ٹیچر سے ہاتھ ملانے کا حکم صادر کیا تھا یا پھر جرمانے کے لیے تیار رہنے کی بات کی تھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے 2 سال کے وقفے کے بعد لیورپول میں کینیڈا کے اپنے حریف فلو گریکو کو محض 40 سیکنڈز میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لائٹ مڈل ویٹ کے مقابلے کے بعد عامر خان کی توجہ کیل بروک پر ہے اور انہوں نے رواں یا آئندہ سال عالمی چیمپئن بننے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نیپال میں جاری جنوبی ایشیائی جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 سونے اور 2 چاندی کے تمغے جیت لیے ہیں۔ سونے کے تمغے شاہ حسین اور کیسر خان نے، جبکہ چاندی کے تمغے حمیرہ عاشق اور مریم نے اپنی اپنی کیٹیگری میں حاصل کیے۔ انڈین پریمیئر لیگ میں چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 4 رن سے شکست دے دی ہے۔ چنئی سپر کنگز کی جانب سے دیے گئے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 6 وکٹوں پر مقررہ 20 اوورز میں 178 رنز بنا سکے۔ سنوکر میں دفاعی چیمپئن مارک سلبی انگلش کھلاڑی جو پیری کے ہاتھوں شکست کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ رونی اوسالیون نے اسٹیفن میگوائر کو 7 کے مقابلے میں 10 فریم سے شکست دے کر دوسرے راؤنڈ میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ برطانیہ کے 6 مرتبہ کے پیرالمپک گولڈ میڈلسٹ ڈیوڈ ویئر نے لندن میراتھن میں ویل چیئر مقابلوں کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مارسل ہگ دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی ایونٹ کے خواتین مقابلوں میں آسٹریلیا کی میڈیسن ڈی روزیریو ٹائٹل کے حصول میں کامیاب رہیں۔ ٹینس کے فیڈریشن کپ میں خواتین کے پلے آف ڈبل مقابلوں میں گریٹ بریٹن کو جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ 7 سالوں میں ایسا 4th بار ہوا ہے کہ گریٹ بریٹن ورلڈ گروپ میں کوالیفائی نہیں کر سکا، جبکہ اسی ایونٹ کے سنگل مقابلوں میں امریکہ کی سلون سٹیفنز نے فرانس کی کرسٹینا ملاڈنوچ کو 6-2 اور 6-0 سے شکست دی۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی کا مقابلہ سوانسی سٹی سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ یہ تھی نازیہ گلزار۔ یہاں میں ایک خبر کے بارے میں بتاتا چلوں، سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کی شب ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے بلا اجازت پرواز کرنے والے ایک ڈرون کو نشانہ بنایا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ریاض میں شاہی محل کے قریب فائرنگ کی اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد ریاض پولیس کے ترجمان نے ڈرون مار گرانے کے بارے میں بیان جاری کیا۔ اس خبر کی تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ سربین کا نصف آیا، سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ۔
افغان حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں ووٹرز رجسٹریشن سینٹر کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک اور 119 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے جنوبی افریقہ کی طرز پر اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کا قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر مینوئل میکرون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ 3 سال قبل کیا جانے والا معاہدہ جامع نہیں تھا، لیکن اس وقت اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے خاتون کرکٹر کو میتھامفیٹامین کے 14,000 پلز رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ نسرین خان مختار ٹیم بس میں کوکس بازار جا رہی تھیں جب ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے کے افراد پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 1 زخمی ہوا ہے۔ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے یہ حملہ مغربی بائی پاس کے علاقے میں کیا گیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد پر یہ حملہ ہزارہ ٹاؤن کے قریب مغربی بائی پاس کے علاقے میں کیا گیا۔ بروری پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد 2 موٹر سائیکلوں پر مغربی بائی پاس سے گزر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوا۔ زخمی ہونے والا فرد پولیس کا اہلکار تھا جو کہ سادہ لباس میں تھا۔ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین رضا وکیل کا کہنا ہے کہ ان واقعات کے باعث ہزارہ قبیلے کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔
کہ ہزارہ قوم کے افراد کو ہر دوسرے تیسرے روز کوئٹہ شہر کے ہر جگہ میں ہر کونے میں جاتا ہے۔ ہم نہ اپنے کاروبار کی طرف جا سکتے ہیں، نہ ہم اسکول جا سکتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے رشتہ داروں کے آس پاس یہاں آ جا سکتے ہیں۔
رواں ماہ کے دوران ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے قبل 1 اپریل کو شہر کے مصروف ترین علاقے کنداری بازار میں ایک ٹیکسی پر ہونے والے حملے میں قبیلے سے تعلق رکھنے والا 1 شخص ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ اس واقعے کے خلاف علمدار روڈ پر 1 ہفتے سے زائد دھرنا دیا گیا تھا۔ بلوچستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں حالات کی خرابی کے بعد سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یہ سلسلہ کمی و بیشی کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ قبیلے کے افراد کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے باعث ان واقعات میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، لیکن رضا وکیل اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
آپ دیکھیں اس میں کمی کدھر آئی ہے؟ پرسوں ستاروں میں مارا، ایک اس سے پہلے ٹیکسی والے کو مارا، آج 2 بندوں کو شہید کیا، 1 بندہ زخمی ہے۔ یہ حکومت عوام کی حفاظت کے لیے بالکل سیریس نہیں ہے۔
گزشتہ ماہ حکومتی سطح پر قائم قومی کمیشن برائے حقوق انسانی نے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 16 سال کے دوران قبیلے کے 525 افراد ہلاک اور 734 زخمی ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اسرائیل کے وزیر دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ ملیشیا میں 35 سالہ انجینئر فادی البتش کے قتل کے پیچھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے۔ فادی البتش کو سنیچر کو ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ان کی رہائش گاہ کے قریب قتل کیا گیا۔ فلسطینی گروہ حماس نے فادی البتش کو اپنی تنظیم کا رکن ظاہر کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ناظر ظفر۔
پیشے سے انجینئرنگ کے لیکچرار فادی البتش کو سنیچر کے روز اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اپنی رہائش گاہ سے قریبی مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے ان پر 10 گولیاں چلائیں جن سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق مشتبہ افراد نے جائے واردات پر 20 منٹ تک فادی البتش کا انتظار کیا اور گولیاں چلانے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ فلسطینی گروپ حماس نے قتل کیے جانے والے انجینئر کو اپنی تنظیم کا رکن ظاہر کیا ہے اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد پر ان کی ہلاکت کا الزام لگایا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں حماس نے فادی البتش کو شہید کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ غازہ میں جبالیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان فلسطینی اسکالر تھے اور انہوں نے توانائی کے شعبے میں بہت کام کیا۔ ملیشیا کے نائب وزیراعظم احمد زاہد حامدی نے کہا ہے کہ ہلاکت کے پیچھے کسی بیرونی قوت کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
وہ راکٹ بنانے کی مہارت رکھتے تھے اور یہ ممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کا سرا کسی بیرونی انٹیلیجنس ادارے سے ملتا ہو۔
ادھر ملیشیا میں پولیس کے انسپکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد حتمی تفصیل دی جا سکتی ہے.
اس وقت ایک جامع تفتیش کی جا رہی ہے. اگر پوچھا جائے کہ کیا اسے گولی لگی تو جواب ہوگا ہاں لگی. پوسٹ مارٹم ابھی چل رہا ہے, ہم تفصیلات بعد میں بتائیں گے. اس کا محرک کیا ہو سکتا ہے اس کی ابھی ہم چھان بین کر رہے ہیں. کیا ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی یا آلہ قتل پکڑا گیا؟ تو میں کہوں گا کہ نہیں, ابھی نہیں.
فادی البچ کے خاندان نے بھی قتل کا الزام موساد پر عائد کیا ہے. ان کے والد محمد نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے بیٹے کو اسرائیلی ایجنسی موساد نے ہی مروایا ہے.
100% یقین کی بات ہے کہ یہ ایک منظم قتل ہے. فادی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی, اور فلسطینی, عرب اور ملیشین سب لوگ ان سے پیار کرتے تھے. ان کی ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی ہے. سب نے موساد پر ہی الزام لگایا ہے, اور ہم بھی صرف اسی پر الزام لگاتے ہیں. ملیشیا کی حکومت تفتیش کو تیز تر کرے.
دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع اویگدور لیبرمن نے موساد پر قتل کے الزامات کی تردید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں حماس میں کسی اندرونی جھگڑے کی وجہ سے مروا دیا گیا ہو. اسرائیلی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں میں مختلف دھڑوں کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور آپس میں حساب برابر کر لیا جاتا ہے. ممکن ہے اس کیس میں یہی ہوا ہو. اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ فادی البرچ راکٹ بنانے کے ماہر ایک سائنسدان تھے, کوئی فرشتہ نہیں تھے. حماس نے 2016 میں اپنے لیے کام کرنے والے ایک ڈرونز کے ماہر اور ٹیونس کے شہری کے قتل کا الزام بھی اسرائیل پر لگایا تھا. اس سے قبل بھی اس کی جانب سے اسرائیل پر ملک سے باہر اپنے کارکنوں کی ہلاکت کا الزام لگایا جاتا رہا ہے. موساد نے ایسی کسی کارروائی کو کبھی تسلیم نہیں کیا.
ملیشیا میں حماس کے ایک رکن فادی البتش کے قتل کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں ناظر سفر. اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار سلسلے آپ کا خط ملا کا. ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی.
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے. عارف, یہ پہلا خط ہے سہن والا ضلع راجن پور سے. خرم نوید دریشک لکھتے ہیں, میں 11ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور پچھلے 5 برس سے آپ کی نشریات باقاعدگی سے سن رہا ہوں. اسکول کے دنوں میں میرا پسندیدہ پروگرام جہاں نما ہوا کرتا تھا, جس کے ذریعے جمع ہونے والی معلومات کی بنا پر اسکول میں میرا ایک مقام بن چکا تھا. البتہ میرے ساتھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ مجھے یہ ساری معلومات ریڈیو سے حاصل ہوتی ہیں. دوستوں کا کہنا تھا کہ ریڈیو کا زمانہ تو کب کا گزر چکا, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے.
دیکھیں, جب ریڈیو کی نشریات نئی نئی شروع ہوئی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ اب اخبارات کا زمانہ ختم ہو گیا, کیونکہ اخبار میں جو خبر اگلے دن چھپتی ہے ریڈیو پہ فوراً ہی نشر ہو جاتی ہے.
اور جب ٹیلی ویژن کا دور آیا تو لوگ کہنے لگے کہ اب ریڈیو ختم ہو جائے گا, کیونکہ
شنیدہ کہ بود مانند دیدہ, جو چیز نظر آ سکتی ہو اس کی محض آواز سننے سے کیا حاصل.
اب انٹرنیٹ آیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی چیز کی اب ضرورت ہی نہیں.
لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اخبار بھی چھپ رہے ہیں, میگزین بھی شائع ہو رہے ہیں اور ریڈیو بھی چل رہا ہے.
بلکہ پہلے تو صرف ایک ریڈیو پاکستان ہی تھا, اور اب ہر 20 میل پر ایک نیا ایف ایم اسٹیشن نظر آتا ہے.
اصل میں ہر میڈیم کی اپنی خصوصیات ہیں, اس لیے اخبار, ریڈیو, ٹی وی, انٹرنیٹ, یہ سب ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. البتہ ان کے دائرہ کار میں کچھ تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی.
تو نوید دریشک صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں, آج کل میں سیربین کا مستقل سامع ہوں اور ساتھیوں کو بھی سیربین سننے پر آمادہ کرتا رہتا ہوں, لیکن دوستوں کی طرح میں خود بھی ایک کمی محسوس کرتا ہوں کہ سیربین میں نوجوانوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا.
جی, سیربین تو سارے کا سارا نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے نوید صاحب.
جی ہاں, سیربین میں تو ایسا کوئی بھی آئٹم نہیں جو نوجوانوں کو پسند نہ آتا ہو.
بالی ووڈ راؤنڈ اپ, کھیل کے میدان سے اور وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم پر سب سے زیادہ پیغامات ہمیں نوجوانوں ہی کے وصول ہوتے ہیں.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. اواران بلوچستان سے عبد المجید دشتی لکھتے ہیں، 5 برس پہلے جب اواران میں بہت بڑا زلزلہ آیا تو ملک بھر کا میڈیا وہاں جا پہنچا اور علاقے کے بارے میں پہلی بار دیگر اہل وطن کو معلوم ہوا کہ اواران بھی اس ملک میں کوئی جگہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ علاقہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور ہے اور ترقی کے لحاظ سے بھی 300 سال پیچھے ہے، کیونکہ نہ یہاں پختہ سڑکیں ہیں نہ پینے کا صاف پانی، اور تو اور ایک بڑا حصہ ابھی تک بجلی جیسی بنیادی نعمت سے بھی محروم ہے۔ زلزلہ زدگان کو نئے مکان تعمیر کرنے کے لیے فی کنبہ 2,20,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آج تک اس رقم کی صرف ایک قسط ادا کی گئی ہے۔
یہ تو علاقائی انتظامیہ کے لیے واقعی ایک لمحہ فکری ہے جناب۔ جو لوگ عرصہ دراز سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کی گھریلو زندگی کو بحال کرنے کا تو فوری طور پہ انتظام ہونا چاہیے تھا، اور جب تک ٹوٹی پوٹی سڑکوں کی مرمت نہیں ہوگی رسل و رسائل کا سلسلہ کس طرح بحال ہوگا؟
گویا دشتی صاحب نے ایک نہایت اہم معاملے کی طرف حکام کی توجہ مبذول کرائی ہے۔
بالکل۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ آیا ہے ضلع سانگڑ سے۔ عابد حسین بلوچ لکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں سب سے پہلے دادا جان نے سیربین سننا شروع کیا تھا، ان کے بعد میرے والد صاحب سیربین کی زلف گرہگیر کے اسیر ہوئے اور پھر یہ بندہ ناچیز بھی آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا۔ گویا تیسری پشت ہے سیربین کی مداحی میں، لیکن خوکرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔
اچھا، تو اتنی تعریف و توصیف کے بعد اب یہ گلے شکوے پہ اتر آئے ہیں؟
جی ہاں، لکھتے ہیں، چونکہ ہمارے خاندان میں 3 پشتوں سے سیربین سنا جا رہا تھا، اس لیے جو ہی اس کا ٹائٹل میوزک بجتا تھا لوگ سارے کام چھوڑ کر ریڈیو کی طرف بھاگتے تھے۔ یہ روایت چونکہ باپ دادا سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی تھی، اس لیے سیربین کی ابتدائی موسیقی میں مجھے اپنے بزرگوں کے پیار کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ جب سے آپ نے وہ دھن بند کی ہے سیربین میرے لیے ایک روکھا پھیکا سا پروگرام بن گیا ہے۔ مہربانی فرما کر وہ میوزک بحال کر دیجئے اور مجھ جیسے ہزاروں سامعین کی دعا لیجئے۔
عبد المجید صاحب، سیربین کی سگنیچر ٹیون یعنی شناختی دھن جب سے تبدیل ہوئی ہے ہمیں اسی مضمون کے سینکڑوں خطوط اور پیغامات موصول ہوئے ہیں۔
شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ محض چند بزرگ سامعین کا نوسٹیلجیا ہے، لیکن بعد میں بہت سے نوجوانوں نے بھی پرانی سگنیچر ٹیون بحال کرنے کی فرمائش کی ہے، اس لیے اب اردو سروس کے ارباب بست کشاد سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں،
اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس غور و خوض کا جلد ہی کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔
گوٹ سالہ آباد سے مرچومل صاحب لکھتے ہیں، آپ لوگ تلفظ کے معاملے میں خاصے محتاط ہیں، لیکن کچھ لفظوں کی ادائیگی مختلف نشرکار مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ مثلاً مذمت کو کچھ لوگ میم پر زبر لگا کر بولتے ہیں اور کچھ لوگ میم پر پیش لگا کر مذمت بنا دیتے ہیں، اور ہم جیسے نوسکھیے دبدھا میں پڑے رہتے ہیں کہ ایسے بولیں یا ویسے بولیں۔ میزبان کا لفظ بھی اسی طرح پریشان کرتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں سے اس کو میزبان بھی پڑھا گیا ہے، تو صحیح تلفظ کیا ہے، میزبان یا میزبان، مذمت یا مذمت، بتائیے عارف۔
دیکھیے، الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے رہتے ہیں، اور اس آنے جانے میں بعض اوقات ان کا حلیہ بھی کچھ بدل جاتا ہے۔ میز ویسے تو پرتگالی زبان سے آیا ہے، لیکن ایران میں چونکہ یائے مجھول نہیں ہوتی اس لیے میز کی شکل وہاں جا کے میز ہو گئی اور میزبان بھی میزبان بن گیا۔ لیکن بر صغیر میں جس فارسی کا رواج ہوا وہ ایران سے نہیں بلکہ افغانستان کے راستے یہاں پہنچی تھی اور فارسی کے مقابل دری کہلاتی تھی۔ چنانچہ ایران والی یائے معروف کا چلن یہاں نہیں ہو سکا اور ہمارے تلفظ کے مطابق یہ لفظ میز اور میزبان ہی بولے جاتے ہیں،
اور یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، ورنہ ہم بھی ایرانیوں کی طرح دودھ کو بھی شیر کہتے اور ٹائیگر کو بھی شیر کہتے۔
جی ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی، ایرانی فارسی میں شیر کو شیر کہتے ہیں، یعنی وہ جو شیر جانور ہوتا ہے۔ اور
مذمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟
مذمت کے بارے میں عرض ہے کہ یہ غلط ہے تلفظ، میم پر پیش نہیں ہوتی، یعنی مذمت نہیں کہیں گے، زبر کے ساتھ اس کو بولیں گے، درست تلفظ ہے مذمت، مذمت۔
اچھا عارف، تھوڑا سا وقت بچا ہے تو ایک خط اور پڑھ لیا جائے؟
جی جی ضرور۔
جیکب آباد سے
اسلم بروہی لکھتے ہیں،
یہ میں نے کب کہا؟
تو جیکب آباد سے اور کس کا خط ہو سکتا ہے؟
بہت سے لسنرز ہیں وہاں ہمارے۔
اچھا،
یہ خط ہے مورزادو گوشانی کا۔
اچھا،
انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جن دوستوں کے خطوط کی باری نہ آئے ان کے کم از کم نام ہی سنا دیا کریں تاکہ انہیں خط کی رسید تو مل جائے۔
مشورہ تو اچھا ہے مورزادو صاحب، لیکن آج اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا،
تو آئندہ ہفتے سے صحیح؟
ہاں ہاں۔ یہ ٹھیک رہے گا۔
تو سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، یا ہمارے پروگراموں پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جباد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، میں آپ نے ہمارا ایڈریس سنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہم سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/bbcurdu۔ فیس بک کے علاوہ ٹویٹر پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایڈریس ہے twitter.com/bbcurdu۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام بھی ہے، اگر آپ ہماری شائع کردہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں، ایڈریس ہے instagram.com/bbcurdu۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com، یہاں تازہ ترین خبریں، تجزیے اور تبصرے موجود ہیں۔ یہاں پر میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت وسعت اللہ صاحب کا کالم بات سے بات سب سے زیادہ مقبول ہے ہماری ویب سائٹ پر، اور لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے کے بارے میں خبر بھی کافی پڑھی جا رہی ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟ ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سنم سعید کا شمار آج کل پاکستانی فلمی صنعت کی سب سے مصروف اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں وہ بیک وقت ڈرامہ سیریل آخری اسٹیشن اور فلم کیک میں نظر آئیں۔ اب فلم کیک ہی سے جڑی ایک نئی کہانی جو آن لائن چلائی جائے گی، یہ سلسلہ ان کے کردار کی لندن میں زندگی کے بارے میں ہوگا۔ سنتے ہیں ہماری ساتھی فیفی ہارون کی سنم سعید سے گفتگو۔
سنم سعید، ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں، مگر جب آپ آتی ہیں کچھ نئی بات لے کے آتی ہیں، مزہ آتا ہے کوئی اور بننا؟
بہت مزہ آتا ہے، اسی لیے تو میں ایکٹر بنی ہوں، بیکاز سنم وہ چیزیں نہیں کر سکتی جو اس کے کیریکٹرز کر سکتے ہیں، تو اپنے کیریکٹرز کے تھرو میں وہ،
جیسے بچانا میں آپ اتنا بھاگی،
بالکل جیسے بچانا میں میں بھاگی اور کوئی چلبلی سی لڑکی بن گئی، جیسے دوبارہ پھر سے میں نیو یارک بورن اینڈ ریزڈ اینڈ فیشنیسٹا ٹائپ، یا جو بھی وہ سمر بن گئی تھی، یا ماہ میر میں ایک شاعرہ بن گئی تھی۔ سو آل دیز ڈفرنٹ تھنگز یو گیٹ ٹو پلے، اینڈ وتھ کیک اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی وازنٹ پلیئنگ اینی ون، آئی واز جسٹ بینگ می، بیکاز وہی ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ایک پیرنٹ بیمار ہے، بھائی ابراڈ ہے، بہن بھی باہر ہے، میں ہی ہوں ادھر۔
جو آمنہ شیخ کا کردار ہے اس فلم میں، زرین کا،
وہ میں اصل میں ہوں۔
اصل میں آپ وہ ہیں؟
جی
ہاں۔ ایک طرح سے آپ کی ریئل لائف سچویشن فلم کو ایکو کرتی ہے۔
جی،
کیونکہ اس فلم میں ایک بہت مشکل بات جو ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ اچانک بیمار ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی اس وقت جب آپ یہ فلم شوٹ کر رہی تھیں آپ کی والدہ بھی بیمار تھیں، آپ کی والدہ چل بسیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام آپ کو کہیں اور کھینچ لیتا ہے، کہ آپ کا کام
ڈسٹریکٹ،
ہاں آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے، مگر آپ کا کام بھی وہی اور آپ کی زندگی بھی وہی تھی اس وقت، مشکل تھا۔
لندن میں میرا جو لاسٹ دن تھا شوٹ کا، میں ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے نکلی اور میں سیدھا ہاسپٹل گئی ہوں، گھر جانے کا ٹائم نہیں تھا، امی کوما میں چلی گئی تھی، اینڈ 12 گھنٹے سے شی واز بیسکلی ویٹنگ کہ ایک فیملی ممبر مسنگ تھا جو کہ میں تھی، ان کو ہم سب ساتھ ہونے کا وہ انتظار تھا۔
آپ کو موقع ملا کہ آپ بات کر سکیں ان سے؟
کہتے ہیں کوما میں آپ کو ان کو آواز آتی ہے، تو بس یہی کہا کہ میں آ گئی ہوں، ہم سب ساتھ ہیں، تو اب آپ آرام سے۔
میرے ساتھ بھی مطلب اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا، میری جب تک میں پہنچی میری والدہ چل بسی تھی۔ جب میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا تو اس وقت مجھے امیجیٹلی وہی اسی طرح کی فیلنگز وجہ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر اپنی کہانی بھی یاد آتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ اگر وہ فلمیں بھی کر رہی ہیں یہ بھی کر رہی ہیں تو آپ کے لیے تو بہت ہی امیجیسی اس کی بہت ہی زیادہ ہوگی.
بالکل, بٹ آئی ڈنٹ تھنک مائی مدر واز گوئنگ ٹو گو وین آئی واز شوٹنگ کیک. آئی نیو شی واز ویری سک,
کیونکہ ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے.
ہاں, بٹ وہ فلم میں امی کوما میں چلی گئی تھیں, تو لاسٹ سینز میں جب ہم ان کو ایک ایک کر کے ان کو چوم کے خدا حافظ کہہ رہے ہیں, زرین کہتی ہیں کہ آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں, تو یہ سارا پہلے ہوا تھا فلم میں. سو جب میں اصل زندگی میں یہ فیس کر رہی تھی, آئی ڈونٹ تھنک آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ دین, آئی واز جسٹ ان دا مومنٹ, بٹ لیٹر آن آئی تھنک کیک ہیلپ می ڈیل ود گریف, اٹ پریپیئرڈ می آلموسٹ ان اے وے. میں ویسے بہت کولڈ ہوں, لوگ کہتے ہیں
آپ ہیں ذرا ٹھنڈی.
ٹھنڈی ہوں اپنا دل لاسٹ تین پہ نہیں پہنتی,
نہیں
نہ میں اتنے کھل کے ایموشنز دکھاتی ہوں,
بہت ریزروڈ ہیں. اتنی ٹھنڈی آپ کیوں ہیں؟ آپ کنسرنڈ ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے؟
دیئرز اے ٹائم اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ. مجھے جن کے ساتھ کھل کے ایموشنز دکھانے میں دکھا دیتی ہوں, میری بہن ہے, کلوز فرینڈز.
یہ آپ کی فیم کی وجہ سے ہوا ہے؟
نہیں, اٹس اے ویری ایکویرین ٹریٹ ٹو کائنڈ آف بی اے لٹل ریزروڈ and only open in front of a very small close-knit group of people.
Wo kya cheez hai jo the wildest thing Sanam Saeed has ever done? Bilkul jo ek pagalpan ya had se guzar jana jo Sanam Saeed ne kiya ho. Ab dekhen, chup ho gayi na.
Main kyunki main soch rahi hu bahut kuch kiya, but again that's
Achha,
no one's business.
Bahut kuch
soch rahi hu, like would it just be like samandar mein swim karna? No, that's not the wildest thing.
Nahi, wo to ab chale. Mohabbat mein aasani se girti hai ya mushkil se?
Mushkil se.
یہی میں سوچی تھی کہ مشکل سے قدم رکھتی ہوں.
ہاں زیادہ, ہاں مشکل سے.
سب سے بڑا پاگل پن ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ.
ہاں ہاں, محبت سب سے بڑا پاگل پن.
ہاں تو شاید یہی ایک پاگل پن تھا. مجھے تو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی احمقانہ قسم کی چیز ہوتی ہے محبت.
ہے بھی اور نہیں بھی ہے.
نہیں,
آئی مین وداؤٹ لو ویئر آر وی.
ہے, میں نے کبھی اتنی ایموشنل چیز سنم سعید کو نہیں کہتے, مطلب وہ ڈائلاگ کے علاوہ.
پیار سب کچھ ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ محبت ہوتی ہے, بڑی ایک جو فلموں میں, بالی ووڈ کی فلموں میں بڑا یہ ہوتا ہے, مگر محبت پھر سے ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے, بالکل. آئی ڈونٹ تھنک یہ بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کتابوں میں, جنرلی پرنس پرنسس فیری ٹیل ٹوگیدر فار ایور اینڈ ایور, یہ احمقانہ بات ہے, نائیو بات ہے. پیار بار بار ہو سکتا ہے, بہت دفعہ ہو سکتا ہے. اس دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں, سولز ہیں, کنیکشنز ہیں, یو کانٹ جسٹ بی لمیٹڈ ٹو ون.
آخری اسٹیشن جو ہے وہ جب ریویوز میں پڑھ رہی تھی اور جو میں نے بھی تھوڑا دیکھا, تو ایک لفظ ہے جو بڑا استعمال ہوا اس میں, اور وہ لفظ تھا ڈپریسنگ. کیونکہ ظاہر ہے اتنی سیریس باتیں اور ایشوز, مائنورٹی گروپ سے اس میں آپ کا کردار ہے. آپ نے کیک کیا جو بہت انٹینس تھا, اس کے بعد آپ نے آخری اسٹیشن کیا, بڑی انٹینس ایک کے بعد ایک. لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اچھا میں نے ابھی انٹینس فلم کی, اب میں کامیڈی کر.
اس لیے میں جس طرح آپ کہی تھی نا, آپ طرح طرح کی فلمیں کر رہی ہیں, اٹس بیکاز آئی لائک ٹو کیپ ورائٹی. اینڈ ایز این ایکٹر مجھے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا, نہ آڈینس کے دماغ میں یہ رکھنا کہ میں صرف اس ڈبے میں ہوں.
آپ تھیٹر بھی بہت کر چکی ہیں اور کرتی ہیں, آپ کے سکسیزفل تھیٹر پلیز بھی بہت. لوگ جب بہت فیمس ہو جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, فلموں پہ, وہ تھیٹر نہیں کرتے, پھر
ٹائم نہیں ملتا. پر آئی ایم شیور جو پہلے کرتا تھا تھیٹر وہ ہمیشہ تھیٹر کرنا چاہے گا. کل کسی نے پوچھا وچ واز دا فرسٹ فلم دیٹ یو سو جس کی وجہ سے آپ کو ایکٹنگ کرنی تھی, تو آئی سیڈ مائی فیئر لیڈی, میری پاپنز, یہ بچپن کے میوزیکلس تھے جو کہ دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے یہ کرنا ہے. مجھے میوزیکلس ہی کرنا تھا ایکچولی, دا ڈریم واز ٹو ورک ان دا ویسٹ اینڈ براڈ وے. اینڈ
وہ دوبارہ پھر سے میں, آپ کا جو ڈانس تھا تو آپ بڑی کمفرٹیبل لگ رہی تھیں.
ایک تو بیکاز میں مہرین جبار کے ہاتھوں میں تھی, تو مجھے پتا تھا کہ یہ ایک آئٹم نمبر کی طرح کمر کے شارٹس, تو یہ وہ کلوز اپس نہیں ہوں گے. سو آئی واز ویری کمفرٹیبل کہ ایز اے سیکس سمبل اور آئٹم یہ نہیں دکھایا جائے گا.
آپ نے مجھے کہا تھا پہلے, آپ نے جب انٹرویو کیا تھا, کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہوں گی جو میں اپنی دادی کے ساتھ نہیں دیکھ سکوں یا نانی کے ساتھ. آپ نے
نانی, بٹ آلسو ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جسے دیکھ کے میرے اراؤنڈ ارد گرد جو مرد ہیں, اسپیشلی پاکستان میں رہ کے ہاؤس ہولڈ اسٹاف ہے, سیٹ پہ لوگ ہیں, وہ مجھے اس نظر سے نہ دیکھیں. مجھے مردوں کا فیمیل فینٹیسی نہیں بننا. ماڈلنگ بھی جب میں نے 16 سال کی عمر میں کیا تھا تو مائی مدر آلویز سیڈ ہاتھ اٹھا کے کبھی پوز نہ کرنا یہ والے.
اچھا.
اور اجازت دی لیکن یہ بھی کہہ کے کہ یو نو جب آپ تھوڑا یہ کریں گی ہپ نکال رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں تاکہ آپ سیکسی لگیں, یہ نہ کرنا.
سیکسی لگنا برا ہے کیا؟
نہیں برا نہیں ہے, بٹ آئی واز ینگ اینڈ آئی واز ہر ڈاٹر, سو ٹو پروٹیکٹ ایز اے مدر شی ڈن وانٹ مین ٹو سی می ان دیٹ نظر.
آپ ایسے میڈیم پہ کام کرتی ہیں جہاں جو انسان نظر آئے وہ بہت ہی اس سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے. میک اپ صحیح ہو, کپڑے صحیح ہوں, انسان لگے صحیح. تو اس قسم کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں میڈیا کی, امیجز جو ہوتی ہیں کہ آپ ہر وقت اچھا لگیں, بن ٹھن کے رہیں, یہ آپ پہ پریشر آپ فیل کرتے ہیں؟
بہت زیادہ. مجھے میک اپ پہننا بالکل پسند نہیں ہے. اتنا ان دا پبلک آئی ہونا, اٹینشن آپ پہ, آئی ڈونٹ لائک دیٹ ایٹ آل. آئی لائک ٹو بی اے وال فلاور.
مگر آپ پھر بھی آپ فیشنیبل ہیں جب آپ جاتی ہیں پریمیئر وغیرہ پہ, تو آپ
سٹائلسٹ ہیں, اسی لیے تو سٹائلسٹ ہیں, ورنہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اتنا آپ کو باہر جانا ہوتا ہے, اتنے کپڑے گھر پہ اتنے نہیں ہیں, یہ کپ میں نہیں لے سکتی. عام سنم سے ہی جھلی ہے بالکل ہی, شلوار قمیض. آئی لو ا کاٹن شلوار کرتا, شیروانی کالر ٹائپ کرتا, مائی مدر آلویز وور
کیژول چیزیں,
کیژول چیزیں, جینس, ٹی شرٹس, پونی ٹیل.
یو آر این انکنونشنل بیوٹی, کہ جو لوگوں کی نوشنز ہوتے ہیں.
کیا مطلب ہے اس کا, کیوں کہتے ہیں؟ رنگ کی وجہ سے
نہیں, کیونکہ میرا خیال آپ کے نقوش جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں. ایک ہوتا نا کہ وہ جو پرفیکٹ فیس, اس میں کوئی ایکسپریشن نہ ہو, آپ کے ایکسپریشنز بھی ہیں. آپ وہ برین لیس ہیڈ لیس بیوٹی نہیں ہے. مردوں میں واٹ ڈو یو کنسیڈر از بیوٹیفل, یا خوبصورت, یا ہینڈسم؟
ہائٹ از اے ویری,
کیونکہ آپ بھی لمبے,
لمبے قد کے. کمپلیکشن آئی ڈو لائک,
ٹام کروز
نہیں, ٹام کروز تو
نہیں, وہ تو یہاں تک پہنچے گا آپ کے,
ٹام کروز نہیں ہوں گے. آئی گیس لائک ابھیشیک بچن, ڈارکر کمپلیکشن.
اچھا وہ مرد ہے وہ جو, ہاں اتنا گڈ لکنگ نہیں,
ہاں نازک نہیں, زیادہ گورا نہیں, لمبا چوڑا.
ملی ہیں آپ ان سے؟
جی ملی ہوں. ہاں وہ لمبے ہیں, چوڑے ہیں, مرد ہیں,
لمبے چوڑے.
بیکاز میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں آدھی مرد تو میں ہوں.
کہاں سے آدھی مرد؟
مطلب لمبی چوڑی, انٹیمیڈیٹنگ فار اور مین.
سو نہیں ہے
مجھے, میں ہوں عورت ہی ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, تو میں ہوں فیمینن, لیکن آئی گیس میں نخرے نہیں ہیں, نخرے نہیں ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ.
یہ تو ایک سٹیریوٹائپ ہو گیا نا کہ خواتین نخریلی ہوتی ہیں, مرد نخریلے نہیں ہوتے.
ہاں تو بٹ دیٹس ود کہ زیادہ فیمینن نہیں, لمبے ناخن نہیں, تو شلوار قمیض کے ساتھ وہ ایسے دوپٹہ پہن کے, اور لمبے
ناخن بتائیں آپ کے,
نیٹ اینڈ کلین,
نیٹ اینڈ کلین, مگر وہ لمبے والے
انگلیاں لمبی ہیں, بٹ ادروائز. سو دیٹس وائی آئی تھنک پریفرنس آلسو از آلویز لائک, اس عورت کا جو مرد ہونا ہے وہ کافی ماسکولین,
ماسکولین ٹائپ. ایشوریا جانتی ہیں کہ آپ ایشوریا سے بھی ملی تھیں آپ؟ ایشوریا رائے سے
نہیں.
ایکچولی میں نے جب انہیں انٹرویو کیا تھا ابھیشیک بچن کو, میں بھی کافی امپریس ہوئی تھی کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, ویری ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی. جس قسم کے رول کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, خواتین کو ایک طرح سے بتایا گیا ہے. زیادہ تر اسکرین پہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر خواتین کو باورچی خانوں میں دکھایا جاتا ہے, ماں ہی ہو سکتی ہیں وہ, اور کچھ نہیں ہو سکتی.
بالکل یہ تو ہوتا ہے, انہی اسکرپٹس کو تو میں منع کر رہی ہوں.
اگر ہمارے بڑے بڑے اداکار جو ہیں, جیسے آپ ہیں یا آمنہ ہیں یا ماہرہ ہیں, مہوش ہے, سبا ہے, یہ اداکار کہیں بھائی میں نے اس قسم کا رول نہیں کرنا,
بالکل
میں نے نہیں کرنا ایسا,
کیونکہ یہ ہم لوگ اس طرح منع,
تو پھر وہ کس کے پاس جائیں گے؟
بہت ایکٹریسز ہیں جن کو کام کرنا ہے, اسٹارٹ آؤٹ کرنا ہے, دے کانٹ سے نو. وی آر لکی کہ ہم اتنا کر چکے ہیں, ایک نام بنا چکے ہیں, ایک ریلیشن شپ بنا چکے ہیں پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کے ساتھ, فائنینشلی کمفرٹیبل اسٹیٹس پہ آ کے, وی کین ریفیوز ورک. وہ ایسے رولز نہیں پلے کرتے اب ہم, بکر چکے جنہوں نے کیا ہے. آئی لائک ٹو تھنک کہ میں نے بالکل بھی کبھی ایسا رول پلے نہیں کیا, بیکاز اٹ واز, اٹ جسٹ ڈزنٹ ریزنیٹ ود می. اتنی امی کا اسٹرانگ فگر ہو کے, اینڈ مائی مدر بینگ سچ اے ویمنز رائٹس اینڈ بریکنگ اسٹیریوٹائپس, اپنے خاندان میں ویری کنزرویٹو میمن فیملی سے مائی مدر کیم, تین بڑے بھائی اور ایک وہ, تو شی واز ریئلی دا ریبل اینڈ یو نو میڈ اے وے فار ہر سیلف. جسٹ بیکاز میں بیٹی ہوں یا میں لڑکی ہوں, آپ میری شادی جلدی نہیں کرا سکتے یا مجھے باہر پڑھنے سے نہیں روک سکتے, انہوں نے سب کیا. So similarly, I think that stayed with me, and when I read roles, اور اگر اس میں عورت کو بچاری دکھایا ہے یا اس کو روکا ہے کسی چیز کرنے سے, یا بہت ٹپیکل ڈائلاگس ہیں اس کے, there's no way.
اداکارہ سنم سعید گفتگو کر رہی تھیں ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. جانے سے پہلے بی بی سی اردو .com پر لگی چند خبروں کے بارے میں بتاتا چلوں.
آسیہ بی بی کیس میں وکیل کی سیکیورٹی بحال، سماعت جلد متوقع، اور چین میں ڈریگن کشتی کے حادثے میں 17 افراد ہلاک۔ ان خبروں کی تفصیلات پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو .com آئیے۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جاوید سومرو، پروڈیوسر تھے رفاقت علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رسل نیو لو، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ۔
افغان حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں ووٹرز رجسٹریشن سینٹر کے باہر ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 57 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے جنوبی افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہوں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ 3 سال قبل کیا جانے والا معاہدہ جامع نہیں تھا، لیکن اس وقت اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے خاتون کرکٹر کو میتھامفیٹامین کے 14,000 پلز رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ نسرین خان مختار ٹیم بس میں کاکس بازار جا رہی تھیں جب ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔